إلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. کیونکہ شب جمعہ ہے تو ایک سورہ فاتحہ حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء کے لیے، تمام وہ بزرگ علماء خطباء جو اس ممبر سے مجالس پڑھتے رہے، خصوصاً بانیان مجلس کے تمام مرحومین کے لیے الفاظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلوات پڑھیں محمد والے محمد. آواز بہتر ہے تو کوشش کیجیے کل سے طرح بہتر ہو جائے. میرا گلا اس وقت زخمی حالت میں ہے. میں نے 32 سورے کی اس مشہور و معروف آیت کا انتخاب کیا ہے، سورہ سجدہ کی آیات میں سے ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. عنوان میرے اس خمسے کا رہے گا کیونکہ اشرہ پہلا خمسہ ہو چکا ہے. میں یعنی اشرے کے دوسرے حصے یا خمسے کا آپ سے جو میرا موضوع رہے گا کہ آئمہ اہل بیت علیہ السلام کا جو کردار رہا ہے دین کے بچانے میں. آئمہ اہل بیت علیہ السلام کو لفظ، یہاں پہ لفظ امام استعمال ہوا ہے. امام کی جمع ہے آئمہ، امام جمع آئمہ، چلتے رہیں گے نا، آواز آ رہی ہے لوگوں کو آخر تک. تو امام کی جمع ہے آئمہ. امام لفظ، خود لفظ امام جو ہے وہ امام سے ہے، امام سامنے کو کہتے ہیں. لفظ بحث کی میری عادت ہے، تھوڑی سی شروع کروں گا تاکہ واضح ہو جائے بات. عربی میں فوق اوپر کو کہا جاتا ہے، تحت اردو میں استعمال کرتے ہیں آپ، یمین دائیں کو، یسار بائیں کو، امام سامنے کو، خلف پیچھے کو. اسی لیے خلف سے خلیفہ ہے. میں بالکل احتیاط سے پڑھوں گا، مجھے پتا ہے کہ حالات کیا ہیں، اور لو میں طنز نہیں کر رہا ہوں، میں نے بالکل صحیح ذمہ داری سے پڑھا. تو خلف سے ہے خلیفہ، بات پہنچ رہی ہے. تو کیوں استعمال کیا جاتا ہے پیشوا کے لیے مسلمان؟ وہ کہتے ہیں اسے رسول خدا پیچھے چھوڑ گئے. تو اسلام میں جتنے فرقے ہیں وہ دو ہی شاخوں سے منشعب ہوتے ہیں، ان کے جتنے شعب ہیں، فرق ہیں، جتنے حصے ہیں، وہ دو مکاتب فکر ہیں، مکاتب فکر ہیں، دو نظریے ہیں، دو نظریے ہیں، دو مکاتب فکر ہیں. ایک ہے خلافت، دوسرا ہے امامت. تو لفظ خلیفہ خلف سے ہے اور لفظ امام امام سے ہے، سامنے. اسی لیے پیش نماز کو بھی امام کہا جاتا، وہ سامنے ہوتا ہے، پیچھے نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جسے اللہ نے پیشوائی کے لیے بھیجا ہو، رہبری کے لیے بھیجا ہو، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، رہبری کے لیے، رہبری کے لیے بھیجا ہو، پیشوائی کے لیے بھیجا ہو، رہنمائی کے لیے بھیجا ہو، ہدایت کے لیے بھیجا ہو، اللہ نے بھیجا ہو، اسے امام کہا جاتا ہے. انسانوں کے کہہ لینے سے کوئی امام نہیں بنتا. توجہ ہے میرے ساتھ؟ تو اب یہ اللہ نے لفظ استعمال کیا امام، جو پیشوا ہو، جو سامنے چلے. میرے الفاظ ایک ایک میں نپت جملہ کہہ رہا ہوں بڑے احتیاط کے ساتھ اور میں خود بھی احتیاط کروں گا. کئی مومنین آ کے ملے ہیں کہ مولانا بھائی آپ کو اگر پروانی ہمیں ہے اب پابندی لگتی ہے تو جو ہے آپ نہیں آئیں گے تو ہم لوگ نہیں یہ برداشت کرتے, تو اس لیے آپ خود ہی احتیاط کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ احتیاط سے بات کروں گا. تو اس لیے میں کوئی ویسے بھی متنازع بات نہیں کرتا ہوں, صرف یہ ہے کہ بہت سا جو ہے نا الصدق مر, مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ سچائی کڑوی ہوتی ہے اور سب سے مشکل کام ہی آئینہ دکھانا ہوتا ہے. پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, آئینہ دکھانا بڑا. تو عزیزان گرامی میں پیش کر رہا ہوں یہ, مجھے اس کے بالکل منہ کے سامنے رکھنا پڑے گا تو میری آواز پہنچتی ہے. تو اب یہ امام جو اللہ کی طرف سے پیشوا ہو جو سامنے چلے, اللہ کو اب ہادی بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس نے اپنے راستے کو بتایا یوں ہے کہ وہ ہے صراط مستقیم. نہیں پہنچا سکا. صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ, سیدھے راستے پہ کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر نہیں پہنچا سکا. بھائی کوئی آدمی کے کہاں جانا کا بالکل سیدھا راستہ, چلتے رہو مقصد تک پہنچ جاؤ گے. کہاں مڑنا ہے, بھائی مڑنا ہے ہی نہیں. ہدایات وہاں چاہیے ہوتی ہیں جہاں راستے میں موڑ توڑ ہو, نہیں ہے حضرات. سیدھے راستے پہ ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ نے کہا میرا راستہ ہے صراط مستقیم, اس پہ ہدایت کی ضرورت نہیں کیونکہ سیدھا راستہ ہے. میں اگر کہیں آپ نے مڑنا ہو تو پھر بتاتے ہیں بھائی یہاں سے دائیں مڑ جانا, پھر بائیں مڑ جانا, یہاں جانا وہاں جانا, پہنچ جاؤ گے. لیکن اگر مڑنا ہی نہ ہو تو پھر ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی. سیدھا راستہ ہے لیکن اللہ کریم بھی ہے, اور اوپر سے مسئلہ یہ ہے کہ شیطان نے کہہ دیا تھا لَأَقْعُدَنَّ فِي صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ, میں تیرے سیدھے راستے میں ڈیرے ڈال کے بیٹھ جاؤں گا. اگر مجمع ہو تیرے سیدھے راستے میں ڈیرے ڈال کے بیٹھ جاؤں گا, سیدھے راستے سے لوگوں کو اتارتا رہوں گا. تو اللہ نے کہا شیطان اتار نہ دے, میں ہادی بھیج دوں گا جن کے پیچھے چلتے رہو جنت میں آ جاؤ گے. وہ جو ہادی بھیجے وہ ہیں امام. بات پہنچ رہی ہے جانے کے لیے. شیطان نے کہہ دیا میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا. ایک اور جملہ یہاں پہ کہوں گا, اس میں بھی کوئی طنز نہیں ہے. اے جانے کے رامی, اب کسی برے راستے پہ شیطان نہیں ہوگا, جوئے کے اڈے پہ نہیں بیٹھا ہوگا. بہت سی جگہوں کے نام نہیں لوں گا, شراب خانوں کے سامنے نہیں بیٹھے گا کیونکہ وہاں اس کا پہلے سے کام ہو رہا. شراب خانے پہ نہیں ہوگا, جوئے کے اڈے پہ نہیں ہوگا, صراط مستقیم پہ ہوگا, صراط مستقیم پہ ہوگا. تو صراط مستقیم کی علامت یہ ہے جس سے لوگ روکنے کی کوشش کریں. جو سیدھے راستے سے روکے, سیدھے راستے سے ہٹائیں وہی شیطان ہے. سیدھا راستہ کون سا؟ جو اہل بیت کا راستہ ہے, جو امام کا راستہ ہے, تو آئمہ علیہ السلام کا راستہ ہے. اسی لیے یاد رکھیے گا, شیطان نے کام کرنا ہے اہل بیت کے ماننے والوں پہ, اوروں پہ نہیں. میں نے کوئی طنز نہیں کیا عزیزان گرامی, اہل بیت کے ماننے والوں پہ وہ کام کرے گا. اس لیے اگر ہمارے ہاں کوئی کہتا ہے کہ بھی آپ ہی کہیں لڑائی ہوتی ہے, آپ کہیں یہ ہوتا ہے, تو کیونکہ وہ یہاں کام کر رہا ہے. پتہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. وہ کام ہی اہل بیت کے ماننے والوں پہ کرے گا, امہ کے ماننے والوں پہ کرے گا. تو اب سیدھے راستے پہ وہ اپنے ڈیرے ڈال کے بیٹھ جائے گا, عبادات کریں گے تو روکے گا, مجلسوں میں آئیں گے تو روکے گا, زیارتوں پہ جائیں گے, جلوسوں میں جائیں گے, پتہ نہیں لوگ ہیں. تو اب جو بھی اللہ کے کام سے, اہل بیت کے کام سے روکے, سمجھ لو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ راستہ ہمیں دکھایا. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. تو اب آئمہ علیہ السلام کا کنٹریبیوشن, میں نے یہ 10 منٹ تمہید باندھی ہے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو ابتدائی امام ہیں ان پہ زیادہ گفتگو ہوتی ہے, بعد والے آئمہ پہ کم ہوتی ہے گفتگو. تو میں کوشش کروں گا جلدی جلدی ابتدائی دور پیش کر کے تیزی سے, پھر بعد والے آئمہ کا تفصیل سے پیش کر دوں. اگر موضوع صحیح رہے گا یا حضرات؟ تو اذان گرامی، اب یہ میں نے موضوع لیا ہے، اپنا سوچ رہا تھا کہ کیا موضوع پیش کروں، آپ حضرات اب چہرے وہی ہوتے ہیں، ہر جگہ ساتھ ساتھ ہی رہتے ہیں، اب پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اذان گرامی پیش کر رہا ہوں کہ کنٹریبیوشن آئمہ علیہ السلام کا جو کردار رہا ہے، سب سے جو بڑا کردار رہا ہمارے اس دین کے پہچنوانے میں اور مکتب اہل بیت کی صورت اور شکل بننے میں، وہ ہے جناب امیر، وہ تشیع کی صورت ہیں، ہمارے ہر ایک کے دل میں ہیں، وہ شیعہ ہی نہیں ہے جس کے امام کا نام علی نہیں ہے، چلتے رہیے گا۔ تو ہمارے امام کا نام ہے علی، امامنا علی و علی امامنا، جس طرح سے بھی کہہ لو، علی ہمارے امام ہیں، ہمارے امام علی ہیں، جس طرح سے بھی پلٹ کے پیش کرو گے، علی ہر طرف سے، ہر زاویے سے امام ہی نظر آئیں گے۔ آپ کی زبان میں پیش کر دیتا ہوں، پھول کو جتنا مرضی گھما کے دیکھ لو، ہر طرف سے پھول پھول ہے، علی جس زاویے سے دیکھیں گے علی علی ہے۔ عزیزان گرامی، کعبے کو جس زاویے سے دیکھیں گے کعبہ کعبہ ہے۔ اب جناب امیر ہر طرف سے امام ہیں، چاہے آپ رکن یمانی سے دیکھیں، عراق سے دیکھیں، ایران سے دیکھیں، پاکستان سے دیکھیں، ہندوستان سے دیکھیں، یورپ امریکہ سے دیکھیں، دنیا کے کسی پہلو سے دیکھیں، امام امام نظر آتا۔ اپنے انداز سے پیش کرنا چاہوں گا، جو مرکز نظر آئے مومنین کا، رسول خدا نے کہا تھا علی یعصوب المومنین، مومنوں کو جمع کرنا ہو تو علی کو بلا لو، اس زمانے میں علی کو بلا لو، آج علی کا نام لے لو، توجہ رہے گی میرے ساتھ۔ اذان گرامی، میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں، ایک نیا موضوع میں نے لیا، میرا ساتھ دیتے رہیے گا، جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے چلیے گا۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں 12 امام دیے ہیں، لوگوں کے پاس ایک ایسا نہیں، ہمارے پاس 12 ہیں، ہمارے پاس 12 ہیں۔ اچھا، اب اللہ سبحانہ وتعالی نے امیر کو، حضرت امیر علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور بھیجا بھی تو کعبے میں، جس کے لیے اللہ نے خود قرآن میں سورہ آل عمران میں کہہ دیا کہ بھئی یہ ہدن و مبارکن، یہ ہدایت بھی ہے اور با برکت بھی ہے، کعبہ ہدایت بھی ہے اور با برکت بھی ہے۔ توجہ، میں اپنے انداز سے پیش کروں گا، کعبہ، توجہ، میرے سارے بھائی سن رہے ہیں، مجھے توجہ چاہیے اسی محبت سے جیسے دیکھ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ فرما رہا سورہ آل عمران کے اندر، کعبہ ہدایت ہے اور بابرکت ہے، توجہ توجہ، کعبہ ہدایت ہے، ہادی نہیں، نہیں ہے مجمع، کعبہ ہے ہدایت، تو کوئی ہادی آئے گا اسی کعبے میں جو دنیا کو ہدایت دے گا، کعبے سے اسے ہدایت ملے گی جو کعبے کے ہادی کو مانے گا۔ توجہ رہے گی اسی طرح سے۔ تو جانے کے رامی جناب امیر علیہ السلام وہ وجود مبارک ہیں جو جن زبانوں پہ ہو وہ ببرکت بن جاتی ہے، جن دلوں میں ہو وہ ببرکت بن جاتے ہیں، جن گھروں میں علی کا نام لیا جائے وہ گھر ببرکت بن جاتے ہیں۔ یہ جو ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے نا کہ اٹھتے بیٹھتے کہو یا علی، یہ یا علی مدد کہنے سے گھروں میں برکت آتی ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ کو علی سے محبت ہے، خالق کو محبت ہے۔ اذان گرامی میں پیش کر رہا ہوں، تو پہلے امام علی، شیعہ کا تشیع کی پہچان علامت علی، پوری دنیا میں کہیں چلے جائیں، دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، چاہے افریقہ کے جنگلوں میں چلے جائیں، اگر کوئی جنگل میں بھی ملے نا اور کہے بھائی تم کون ہو، کہ شیعہ، تو یقین کر لیجئے کہتا ہوگا علی ولی اللہ۔ بات پہنچ رہی ہے میری؟ بات پہنچ رہی ہے میری؟ تو اذان گرامی شیعہ کی علامت ہے علی، دنیا کے اندر شیعہ کی علامت، تو علی ولی اللہ کہتا ہوگا۔ شیعہ گونگا بھی ہوگا نا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، جو بول نہیں سکتا ہوگا پھر بھی ایسے اشارے کرے گا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہہ رہا ہے علی۔ اور کام یہ ہے کہ آپ جب لفظ علی ادا کر دیں تو جتنے منکرین ہیں ان کے وہیں پہ پتے پانی ہو جاتے ہیں۔ مجھے کوشش یہ کرنی ہے کہ میں 12 تک سب کے متعلق پیش کروں۔ تو تشیع کی علامت پہچان علی جو ہے ہی بلندی سے، علی یعنی بلند اونچا، اللہ نے ایسا اپنا نام دیا ہے علی کو۔ اب وہ افراد مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے 99 ناموں میں تو نہیں ہے اللہ کے، آپ نے کہا تھا میں قرآن میں دیکھ کے آیا ہوں، تو اللہ وہ قرآن کے پہلے صفحے پہ 99 نام اللہ کے ہوتے ہیں، آخری پہ رسول خدا کے، تو میں نے وہاں دیکھے اس میں نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ کے صرف 99 نام نہیں ہے، مشہور 99 ہیں، قرآن میں 250 سے زیادہ اللہ کے نام ہیں۔ میں نے کہا قرآن تو مانتے ہو نا، کہنے کیا مطلب مسلمان ہوں، تو قرآن کے اندر میں نے کہا سورہ بقرہ بھی پڑھی ہے، کہنے کہ ہاں آیت الکرسی کا پتہ ہے، کہنے کہ بالکل، میں نے کہا سناؤ، تو آخر میں کہنے کہ وہو العلی العظیم، وہ اللہ علی عظیم ہے۔ میں نے کہا یہاں اللہ مراد علی سے یا علی ہے؟ کہنے کہ نہیں یہاں اللہ مراد ہے، تو میں نے کہا مانو نا اللہ کا نام ہے علی۔ ممبر پہ ہوں، ضمانت سے کہہ رہا ہوں، یہ میرے ساتھ نہیں آئے ہیں، یہ پہنچ جاتے ہر جگہ۔ سلامت رکھے مولا آپ کو، لمبی زندگی ہو۔ توجہ ہے جانے گرامی، تو جانے گرامی، اب یہ جناب امیر علیہ السلام کا اللہ نے نام رکھا اشتق من علی، شعر ہے کہ اللہ نے خود جناب ابو طالب کے لیے جو پتھر پہ لکھا ہوا آیا تھا تو کہا کہ نام علی رکھنا، تو سب نے اپنے نام رکھے ہیں۔ جناب ابو طالب نے زید رکھا، جناب فاطمہ بنت اسد نے حیدر رکھا، اللہ نے نام علی رکھا، اللہ نے رکھا، کہا ابو طالب اللہ نے نام علی رکھا ہے، آپ تعارف کروا دیجئے، یہ علی ہے، اللہ کے نام سے لیا گیا۔ بس بھائی زیادہ وقت کا، زیادہ تفصیل کا وقت نہیں، تو اللہ کا نام علی ہے، تو جناب امیر المومنین کا نام علی اللہ نے رکھا ہے، اور اسی نے وہ نام رکھے ہیں جو کسی اور کے نہیں ہیں، سب سے پیارے نام ہی آل محمد کے ہیں، تو اپنے بچوں کے نام وہی آل محمد میں رکھے۔ تو جانے گرامی، اب شیعوں کی پہچان امیر المومنین ہے، और आयत के अंदर अल्फाज ये हैं कि वजअलना मिनहुम आइमतन, हमने उनमें से इमाम बनाए, लम्मा सबरू। तो अल्लाह ने यहाँ दो निशानियां बताई, वबे आयात ना यूकिनून। पहली निशानी सब्र, अल्लाह कहता है हमने इन्हें इमाम इसलिए बनाया क्योंकि ये साबिर हैं, ये साबिर हैं। मैं भी फजाइल पेश कर रहा हूँ, ये साबिर हैं। तो अल्लाह कहता है कि ये इमाम हमने इनको इसलिए बनाया क्योंकि सब्र इनसे ज्यादा किसी ने नहीं किया है, ये सबसे ज्यादा साबिर हैं। मौला का एक जुमला पेश करके आगे बढ़ जाऊंगा, मौला हसन मुश्तबा से मुतालिक, मौला हुसैन आज, और चौथे इमाम का पेश करना चाह रहा हूँ अगर वक्त रहा। इनके बाद ही मजालिस होती हैं, असल में ये मजलिस इसके बाद भी मजलिस होती है, इसलिए। तो अजान गिरामी, जनाबे अमीर अलैहिस्सलाम एक जुमला फरमाते हैं, कहा कि मैंने इतना सब्र किया पैगंबर इस्लाम के बाद, उनके जिंदगी में भी और उनके बाद, तो इतना सब्र किया है, इतना सब्र कि अब सब्र मुझसे पूछता याली और कितना सब्र कीजिएगा। का मेरे सामने तो खुद सब्र हार गया, मैं जीत गया। बहुत बड़ा जुमला मौला का, सोने के पानी से लिखना चाहिए। मौला फरमाते हैं अब सब्र मुझसे पूछता है। तो जाने के नामी साबिर इमाम अमीरुल मोमिनीन, और मौला के बाद मौला हसन मुश्तबा का दौर। मौला अमीर ने चंद तारुफ करवाए अपने दौर के अंदर, अपने शियों को मुसलसल बचाया मुख्तलिफ तरीकों से, एक तो खुद उनका ईमान। फिर याद रखिए ये सियासी पार्टियां, मैं सियासत पे बिल्कुल नहीं बोलता हूं, दो चार जुमले सुन लीजिएगा। सियासी पार्टी को आपने देखा, जो पार्टी हुकूमत में आ जाती है वो ओपोजिशन के लोगों को नौकरियों से निकालती है, ओहदे छीनती है ताकि घरों में फाके हों, कमजोर होंगे तो सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। बहुत कुछ कह गया हूं इसमें। अब जनाबे अमीर के जो चाहने वाले थे वो फाकों पे आ गए थे, अब बात पहुंच गई है, उनके घरों में फाके हो रहे हैं, मकरूज हो रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही। आपने जुमला सुना होगा मेंबरों से कि जनाबे अमीर एको बनते हैं, कि जनाबे अमीर यहूदी के बाग में काम करते थे। कभी सोचा क्यों? रसूल इस्लाम के बाद मिलता है कुछ मुद्दत, क्यों? सिर्फ फदक नहीं छीना, अवाली भी छीन लिया, मौला के अपने बागात भी छीन ली, और कहते थे कि फाकों पे आ जाएं। तो मौला मदीने से बाहर जाके मजदूरी करते थे, वो जो मुश्किल कुशा हो, पत्थर को इशारा करे सोने में बदल जाए। उन्होंने जाहिरी लिहाज से इतनी मेहनत की क्या, ताकि कोई शिया ये ना कहे मैं काम नहीं करूंगा, मेरे मौला ने नहीं किया था। मैं जुमले कह गया हूं। अज़ाने गिरामी, मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने बड़ी जहमतों के साथ शियों को बचाया अपने दौर के अंदर। अब फिर जो दौर शुरू होता है दूसरा, वो इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम का, और वो दौर ज्यादा सख्त दौर था क्योंकि मौला के जमाने में, मौला अमीर के जमाने में वाज़े तकसीम थी। गौर से सुनिएगा जुमले, मैं जानता हूं हर तरह का तबका मौजूद है, मुझे पता है खामोशी ये सब तवज्जो की अलामत है। मौला अमीर के जमाने में वाज़े तफरीक थी, ये अली वाले हैं, ये मुखालिफ हैं, कि ये जनाब अमीर के। मौला हसन के जमाने में क्या था कि खुद कुछ अपने भी ऐसे ज़ईफुल अकीदा हो गए थे अपने, के जो कहते थे कि हम अपने हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता था कि मौला हसन का जो इकदाम है वो क्यों जरूरी था। मसला जानते ना, सुलह का मसला, भाई वो जनाब इमाम हसन मुश्तबा ने किन शराइत पे सुलह की है, उस जमाने के लोग नहीं समझ रहे थे। बहुत से मदीने वाले मौला की तौहीन करने लगे थे, जानते ना बनू मैया ने मौला अली का नाम लेके तौहीन शुरू कर दी थी। मैं सख्त जुमले कह रहा हूं, जानता हूं तारीख के ये सख्त और तल्ख पहलू हैं। तो बस जाने के नाम ही मौला हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम जंग करना चाहते थे और गए जंग पे, आधी फौज को शाम वाले ने खरीद लिए, फिर आधी फौज, इस तरह से करते करते मौला ने फौरन कहा है हुसैन आप भाइयों बहनों को, हत्ता मेरी अजवाज और बच्चों को लेके मदीने वापस चले जाएं। हालात ऐसे पलट गए कि लोग बगावत करेंगे, मैं बेहुर्मती बर्दाश्त नहीं करूंगा अली की बेटियों के आप ले जाए। इसलिए तन्हा थे तभी तो आपको तीर लगा रान में, जख्मी हुए, मुसल्ला लोगों ने खींचा। सुनेंगे ना हजरात, ये सब लोग गौर से सुन रहे हैं। नहीं, ये सब पढ़ूं मैं, ये तारीख है हमारी, मुझे पेश कर। शियों में تو اب امام حسن مجتبی کا دور سخت ترین دور تھا, بہت سخت دور تھا. چند جلدی جلدی شرائط سن لیجئے. پہلی شرط صلح نامے کی جو مولا حسن مجتبی کا اور شام والے کا ہوا, اس نے دستخط کر کے مولا کو کاغذ بھیج دیا, جو چاہیں شرائط لکھ لیں. مولا نے کہا مجھے یہ کاغذ قبول نہیں. آپ کے جو کوفے میں تھے, جیسے وہاں کے لوگ تھے, انہوں نے ایک جملہ کہا کہ کیوں قبول نہیں, اس نے تو بلینک شیٹ پہ خالی کاغذ پہ دستخط کر دیے, آپ صلح کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ مولا نے کہا کیونکہ اس کے دستخط کی کوئی قدر و قیمت نہیں, یہ زبان دے کے پھر جائے گا, دستخط کر کے پھر جائے گا, میں اسے اور اس جیسوں کو پہچانتا ہوں. پتا نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی, تلخ تو نہیں بول رہا ہوں میں, کیا مجبور ہوں پیش کرنے پہ. تو اب ایک مرتبہ کہا کہ نہیں مولا ہم جنگ پہ نہیں جانا چاہتے, تو آپ نے پہلی شرط رکھی. 12 شرائط ہیں, 4-5 کو ان کو ملا کے بھی کر دیا جاتا ہے. پہلی شرط کہا کہ دستخط کرنے والا قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. دستخط کرنے والا قرآن پہ اور سنت نبوی پہ عمل کرے گا, اس کا مطلب ہے نہیں کرتا تھا. کتنا کھل کے پڑھوں, بات پہنچ رہی ہے میری؟ میں نے آپ سے کہا میری مجبوریوں کو سمجھے گا, پہنچتے چلے جائیں. مولا نے پہلی شرط رکھی قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا. دستخط کرنے والا اعتراض لکھ کے نہیں بھیج رہا کہ میں تو مانتا ہوں پہلے سے, وہ بھی سمجھ رہا تھا شرط لکھنے والا میری سیاست جانتا ہے. اتنا مایوب بنایا لفظ سیاست کو اس نے کہ آج تک شیعوں میں اگر ہمیں کہنا ہوتا ہے نا بڑا جھوٹا, تو ہم یہ نہیں کہتے جھوٹا, کہتے بڑا سیاست دان ہے. پتہ نہیں بات پہنچی ہے یا نہیں, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بھئی بزرگ سمجھ سکتے ہیں, مجھے جوانوں کا ساتھ چاہیے, بچوں کا ساتھ چاہیے. اسی ایمان کے ساتھ سنے جیسے بزرگ سن رہے ہیں. عزیزانِ گرامی, تو اب اس نے ایک مرتبہ دستخط کر کے کہا جو چاہیں شرائط لکھ لے. مولا نے کہا قرآن و سنت پہ عمل کرنا. تو اب بہت سے لوگ کہتے ہیں اپنے بابا کا نام لکھتے, کہتے کہ بھی قرآن کے بعد اہل بیت, رسول خدا کے بعد جناب امیر کی سیرت پہ عمل کرے گا. کہا نہیں نہیں لکھا, کیونکہ دوسری شرط بتا رہی ہے کیوں نہیں لکھا. بتایا اسے جاتا جو دعویٰ کرے میں انہیں مانتا ہوں, جو کھلم کھلا کہہ رہا ہوں میں نہیں مانتا علی کو. اور آج بہت سے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ نہیں علی چوتھے خلیفہ تھے. اگر مانتے ہو تو جو پہلے تین کا دشمن, اگر دین سے خارج جو چوتھے کا, جو چوتھے کا دشمن وہ بھی دین سے خارج, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تو اب یہاں پہ مولا نے پہلی شرط قرآن و سنت پہ عمل کرنا, دستخط کرنے والا. نمبر دو, میرے بابا علی کی توہین ممبروں سے بند کی جائے. وہ جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم حسن حسین کو جوانان جنت کا سردار مانتے ہیں, لیکن شام والا علی کی توہین نہیں کرتا تھا, تو کہتے تھا کہ یہ شرط باطل ہے, میں جب کرتا ہی نہیں توہین تو روکوں کیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. یہ صرف شیعوں نے نہیں لکھا, سارے مورخین نے یہی 12 شرائط لکھی ہیں. اگر سنیں گے, مولا حسن مجتبی نے تشیع پہ جو احسان کیا میں پیش کر رہا ہوں, اگر سننا چاہیں گے. پہلی شرط قرآن و سنت پہ عمل, دوسری میرے بابا کی توہین بند کی جائے. شرط نمبر 3 کہ یہ جتنے بھی شیعہ یا جتنے بھی مسلمان, مولا نے لفظ اسلام مسلمان استعمال کیا, جتنے مسلمان عراق اور شام میں رہ رہے ہیں, اگر انہوں نے اہل بیت کا ساتھ دیا ہے اور بنو امیہ کی مخالفت کی ہے, جن مسلمانوں نے, میری لاکھوں روحیں قربان مولا حسن مجتبی پہ. آپ فرماتے ہیں تیسری شرط میں کہ وہ تمام مسلمان جو عراق اور شام میں رہ رہے ہیں اور انہوں نے اہل بیت کا ساتھ دیا, بنی ہاشم کا ساتھ دیا, بنو امیہ کی مخالفت کی, ابھی منہ سے نام نکلنے والا تھا, وہ دستخط کرنے والا ایف آئی آر میرے خلاف تو کاٹ نہیں سکتے بیچارے بانی مجلس کا. بات پہنچ گئی ہے نا؟ تو دستخط کرنے والا عراق و شام کے ان تمام مسلمانوں کا جنہوں نے اہل بیت کا ساتھ دیا, بنو امیہ کی مخالفت کی, محاسبہ نہیں کرے گا, ان کا قتل نہیں کرے گا, انہیں جینے دے گا. اس نے کسی شرط کو نہیں مانا, نہ قرآن پہ عمل کیا, نہ سنت نبوی پہ عمل کیا, نہ امیر کی توہین کو بند کیا, اور نہ اتنا زور لگا کے سیاست سے منوایا کہ جو بنو امیہ کی مخالفت کرے گا اسے مار دیا جائے, کہ آج تک لوگ فتوے دے رہے ہیں. بات ہو رہی ہے؟ آج تک لوگ کہہ رہے ہیں بنو امیہ کے مخالفت جائز نہیں ہے, کہ خود اتنے جلیل القدر جید اہل سنت علماء لکھ گئے ہیں کہ یہ حدیث پیغمبر اسلام نے فرمائی تھی کہ کہا یا رسول خدا کیا بات ہے, کیوں پریشان ہے, آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ میری قوم ہے, میری ملت ہے, ممبروں پہ مجھے بندر نظر آ رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ کس دور میں؟ کہا جب بنو امیہ حکومت میں آ جائیں گے. دوسرا حصہ بیان ہی نہیں کرتے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, پہنچے یہاں پہ راضی یا نہیں. نہیں ہے حضرات, بھئی یہ چند افراد سن لیں کافی نہیں ہے. پہلا حصہ سب پیش کر دیتے ہیں کہ ممبروں پہ بندر ہوں گے, تو پیغمبر نے کہا تھا بنو امیہ کے زمانے میں ہوں گے, تو پیغمبر نے کن کے لیے کہا تھا کہ ممبروں پہ بندر ہوں گے؟ توجہ, بنو امیہ کے زمانے میں مولا علی کی ممبروں سے توہین ہوتی تھی. پیغمبر فرمائے رہے تھے جہاں میرے بھائی علی کی توہین ہو وہ ممبر پہ عالم نہیں بندر ہے. موضوع چلیے گا, یہ موضوع زیادہ تو نہیں ہے, بس بھائی چلتے رہیے گا, وقت تمام ہو رہا ہے, مجھے مکمل کرنا تھا. میں تو اب جناب امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے شرائط رکھی اور کہا یہ جو کوفے کے بیت المال میں پیسہ ہے وہ شام نہیں لے جائے گا. کہا مولا آپ تو بے نیاز ہیں, یہ 12 لاکھ آپ کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ مولا نے کہا میرے لیے کچھ نہیں, لیکن یہ جو کوفے میں عراق میں میرے بابا کے شیعہ ہیں نا, وہ ان سب کے وظیفے بند کر دے گا, انہیں فاقوں پہ لے آئے گا, ان سے کہے گا علی کو چھوڑ دو. اور بہت سے ایسے ہیں کہ جو بیچارے فاقوں کے اندر شاید پریشان ہو جائیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ بیت المال کے پیسے وہ شام نہ لے جائے. مولا نے اور شرائط رکھی, پھر ایک شرط رکھی, کہا کہ جس آج وہ تخت پہ بیٹھا ہے یہ جو خلافت کہتا ہے یہ اس کا حق نہیں ہے, اور اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو کبھی بھی خلیفہ نہیں بنائے گا. بتائیے کون سی شرط مانی اس نے؟ کوئی شرط نہیں مانی. پھر جناب سید الشہداء کا جو دور ہے, 40 ہجری میں مولا علی کی شہادت, میں بہت تیز چل رہا ہوں, 40 ہجری میں مولا علی علیہ السلام کی شہادت, 50 میں مولا حسن کی, 61 ہجری میں مولا حسین کی, 10 سال کا فاصلہ. تو اب جناب سید الشہداء کا جو دور ہے وہ زیادہ تر اسی کا دور ہے جس نے امام حسن سے صلح کی. 10 سال مولا حسن کے, 10 سال مولا حسین کے. آخری سال میں 60 ہجری میں 22 رجب کو جب وہ گیا تو بیٹے نے یزید نے فوراً بیعت کا مطالبہ کیا مولا حسین سے, مولا نے انکار کیا, اور پھر 28 رجب کو 60 ہجری میں سفر شروع کیا. بات واضح ہوئی؟ اب کلیئر ہوا تھا نا, یہ تاریخ ہے. تو اب اس نے 10 سال مسلسل امام حسین علیہ السلام کو وہ کچھ اذیتیں دی ہیں کہ صاحب المیزام علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ امام حسین سے کوئی مسئلہ بھی نہیں پوچھتا تھا. امت کے لوگ یعنی جو شیعہ نہیں تھے وہ نماز روزے کا مسئلہ تک نہیں پوچھتے تھے, کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی نواسا رسول ہے اہل بیت. اس نے ایسا ماحول بنا دیا تھا, اور یہاں تک کہ مولا حسین جب جاتے روضہ رسول کی زیارت کے لیے تو جناب ام سلمہ نے کسی سے پوچھا کیا بات ہے, سوتیلے سے ہی ہیں تو نواسے, پردہ کیوں کرتی ہو؟ کہا میں چاہتی ہوں لوگوں کو شک ہو جائے کہ یہ اہل بیت میں نہیں ہیں. میں نے نام نہیں کسی کا لیا, بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی اس حد تک اہل بیت کے خلاف سازشیں ہوئیں لوگوں کو دور کرنے کے, کہ ماحول ایسا بنایا گیا. اور وہ دور ایسا تھا کہ جہاں نہ سوشل میڈیا, نہ پرنٹڈ میڈیا, نہ ٹی وی, کچھ بھی نہیں تھا. حکومتیں ہر چیز کنٹرول کرتی. مولا حسین اس زمانے میں گزر رہے ہیں, تبلیغ کر رہے ہیں, شیعوں کی امداد کر رہے ہیں اور سرپرستی کر رہے ہیں. میرے بابا کے جو ماننے والے ہیں اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کریں. عزیزان گرامی, چوتھے امام کا جو دور ہے, میں وقت نہیں ہے, جلدی جلدی پڑھوں یا بس بھائی 10 منٹ کی زحمت دوں گا, 15 منٹ کی. مولا سجاد پہ, مولا سجاد کا دور نہایت اہم دور ہے. واقعہ کربلا ہو چکا, اب تک मौला अली से पहचाने जाते थे शिया, ये अली वाले, ये अली वाले। करबला के वाकये के बाद वाज़े तकसीम हो गई, ये शिया है, ये करबला के मानने वाले हैं, ये 72 भी हों तो मरने पे तैयार हो जाते हैं, बैतों के लिए हाथ नहीं देते, पता नहीं लोग हैं या नहीं। करबला के वाकये ने एक लकीर खींच दी थी, एक लकीर खींच गई करबला के बाद कि करबला एक ऐसा वाज़े मकाम था दुश्मनों के लिए कि उसके बाद सारे दुश्मन डरने लगे थे कि अरे ये सर देने वाले लोग हैं, भागने वाले नहीं, ये मैदान नहीं छोड़ते, मैं आराम आराम से चलूंगा। तो जनाबे सैयद सज्जाद ने क्या किया, उस जमाने में इनकलाब बरपा हुए, तवाबीन के, हजरत मुख्तार के, बहुत से इनकलाब आते हैं। कुछ इमाम ने हिमायत की, कुछ की मुखालफत, जुबैरियों की मुखालफत सुनेंगे अगर। ये पहली मजलिस है, मुझे बहुत तफसील से पेश करना है तब तक, ताकि वाजे हो हमारे बच्चों को हमारी तारीख। अगर हमारे बच्चों को नहीं मालूम होगा तो ये तशय्यो क्यों, इस के मराइल से कैसे कैसे गुजरा। चौथे, हाँ बस भाई मैं बुजुर्गों की दुआएं चाहिए और यह तो शायद इसमें कुछ मतालिब हों। तो जाने के नाम है चौथे इमाम का दौर, बहुत से लोगों ने इस दौर को सही ना समझा ना सही पहुंचाया। वो समझते हैं मौला सज्जाद गिरिया करते थे सिर्फ, जितना जिहाद मौला सज्जाद ने गिरिये के साथ किया है इतना जिहाद कोई नहीं कर सकता। अच्छा जाने के नामी मौला सज्जाद क्या कहते हैं सुनिएगा जुमले। मौला सज्जाद जितने भी बनु उमैया खिलाफ अहले बैत की तहरीकें उठ रही थी उन सबकी रहनुमाई मौला सज्जाद करते थे। एक रिवायत में 1000 मौला ने गुलाम खरीदे, तरबियत किए, आजाद किए। और मरहूम शेख बाकर शरीफ करशी की मैं किताब देख रहा था मौला सज्जाद पे, वो फरमाते हैं कि नहीं 10,000 गुलाम मौला सज्जाद ने खरीदे, तरबियत किए और आजाद किए। मौला के तरबियत करदा गुलाम कैसे होते थे, जब मुआशरे में जाके रहते थे ना तो जिस मोहल्ले में चले जाते थे मौला तरबियत करते, कहते जाओ तुम आजाद हो। बेहतरीन शिया जिस मोहल्ले में चले जाते, मिसाल के तौर पे यहाँ आ जाए, हर आदमी पूछता था कौन हो, कहाँ से आए हो, पूरा मोहल्ला तुम्हारे आने से बदल गया, तुमने सबको बादब बना दिया, हर जगह अहले बैत का तस्करा है, पता नहीं लोग हैं या नहीं, कौन हो। तो वो गुलाम कहता मैं सैयद सज्जाद का शिया हूँ, उनका आजाद करदा गुलाम हूँ। अब हर आदमी के जहन में आता अच्छा गुलाम ऐसे है तो सोचो मौला कैसे हो। तारीख खुश्क होती है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इसको अजाने ग्रामी। चौथे इमाम ने तरबियत की, मैं एक सिर्फ मिसाल दूंगा, शायद दो मिसालें गुलामों की तरबियत की मौला सज्जाद के मदीने से बाहर आप एक अपने गुलाम को देखते हैं कि किसी कुत्ते को कुछ खाने के लिए दे रहा, मौला ने कहा जा आजाद है। गुलाम ने कहा मौला कोई गुस्साखी हो गई, शायद मैं नजिस जानवर को खाना दे रहा था, आपको बुरा लगा, आप नहीं चाहते घर वापस आऊं। मौला ने कहा नहीं, मैं तुझे इंसानों के हुकूक सिखा रहा था, तू तो जानवरों के हुकूक भी समझने लगा। ये तरबियत थी मौला सज्जाद की, कहा तू तो जानवरों के भी हक समझने लगा है, जानवरों तक को खिलाता है, जहां आजाद है मुआशरे में। अजी जाने के नामी मौला सज्जाद ने ऐसे ऐसे गुलामों को तरबियत किया। एक आपका गुलाम सईद इब्ने मुसय्यब जो है वो रावी है बरादर अहले सुन्नत का, तो वो कहता है कि मैं देख रहा हूँ मदीने में कहत पड़ गया, लोग रो रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, बारिश नहीं हो रही, परवरदिगारा मस्जिद नबवी में हम बैठे हैं, ये तेरे नबी की मस्जिद, तेरे नबी का रोज़ा, तेरे नबी का शहर, बारिश भेज दे, नहीं हो रही बारिश। मुसलमानों ने इतने जुल्म किया आले मोहम्मद पे कि बारिश कहत पड़ गया। सुनेंगे बस भाई 5 से 10 मिनट की जहमत फिर मसायद तफ से। तो वो कहता कि मैं देख रहा हूँ दुआएं मांग रहे हैं, रो रहे हैं, दुआएं कबूल नहीं हो रही। इतने में कहा कि मैंने देखा कि एक मोटे मोटे होंठों वाला सियाफाम अफ्रीकी गुलाम मस्जिद नबवी में आया, खामोशी से मजमे के पीछे बैठ गया ताकि किसी को पता ना चले कि कोई आया। वो अहले सुन्नत का रावी कहता है मैं जाके उसके पीछे बैठा कि इसके चेहरे पे है सिया लेकिन नूर है, आंखें दमक रही हैं, ये जो चेहरों पे रौनक आती है ना ये विलायत अली से आते हैं। چلتے ہیں. توجہ ہے زانے گرام. تو وہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ سیاہ فام ہے, موٹے موٹے ہونٹ, پیچھے آیا بیٹھا غلام, ہاتھوں کو بلند کیا اور دیکھ رہا, کوئی مجھے سنتا نہیں رہا. کہ میں کان لگایا ہوا آنکھیں بند کر کیسے دعا مانگ رہا ہوں کہ میں نہیں سن رہا ہوں. کہا اس نے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا پروردگارا تجھے میرے مولا کا واسطہ, مدینے پہ بارش برسا دے. وہ راوی کہتا ہے اس کے ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئے تھے غلام کے, بارش آنے لگی. کہا مجھے تجسس ہوا یہ کس مولا کا واسطہ دیکھے گیا, یہ کس کا غلام ہے, کس کا واسطہ دیا. کہا میں خاموشی سے بیٹھا رہا. کہا سارے مدینے والے بہت خوش, ارے بارش ہو گئی, ہماری دعائیں قبول ہو گئیں, کسی کو نہیں پتا دعا اس کی قبول ہے. یہ اٹھا, سیدنا مسیح کہتا ہے میں اس کے پیچھے چلنے لگا, دیکھو تو صحیح کس کا غلام ہے, کس مولا کا واسطہ دیا. کہا جیسے ہی مسجد نبوی سے نکلا محلہ بنی ہاشم میں چلا گیا. کہ جیسے محلہ بنی ہاشم میں گیا میں انتظار میں کھڑا رہا کس گھر میں جاتا ہے, دیکھتا رہا. کہ دیکھا سید سجاد کے گھر میں چلا گیا, مولا سجاد کے گھر میں جیسے گیا مجھے بھی یقین تھا انہی کا غلام ایسا ہو سکتا ہے. کسی اور کے غلام کی کیا مجال کہ ایک دعا میں بارش برسا لے. یعنی لوگ ہے یا نہیں ہے بھائی, مسیب زیدی صاحب کا کرتا ہے اس لیے میں نے اس کی جملے پیش کیے. تو زیدی صاحب کا ہے, مولا سجاد کی. اور پھر اب راوی سیدنا مسیح گرامی اب ایک مرتبہ کہا میں گیا, کہا اس دن تو نہیں, چند دن بعد میں آیا. کہا سید سجاد آپ کا ایک غلام مانگوں عطا کیجئے گا. کہا ہاں جو غلام چاہیے دے دوں گا. کہا مولا غلاموں کو بلائیں. کہا غلام سب باہر آ جائیں. دو صفے باندھ کے کھڑے ہو گئے سارے غلام. وہ غلام چھپا رہا. کہا مولا جو غلام مجھے چاہیے وہ نہیں آیا. مولا نے کہا وہ جو چھپ رہا ہے باہر آ جائے. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. خدا کی قسم ہمارے ہاں اتنی روایات ہے کہ امام صرف سامنے کے مجمع کو نہیں, دنیا کے کسی بھی حصے میں ان کا کوئی بھی شیعہ ہو اس کو اس کے نام سے حسب نسب سے جانتے ہیں. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں. ہر شیعہ کو اس کے نام سے حسب نسب سے جانتے ہیں کون کون کہاں کہاں پہ ہے میرا چاہنے والا. تو امام نے کہا وہ جو چھپ رہا ہے نام لیا وہ آ جائے. آیا. کہا مولا یہی غلام چاہیے. کہا لے جاؤ. اس غلام نے ہاتھ اٹھایا. کہا پروردگارا تو جانتا میں نے تجھ سے وعدہ کیا جب تک زندہ رہوں گا سید سجاد کے در پہ رہوں گا, یا تو میری اس قسم کو پورا کر دے یا مجھے موت دے دے. راوی کہتا ہے اس کے بھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے زمین پہ گر گیا. مولا سجاد آگے بڑھے. کہا میں اس کا خود غسل کفن کروں گا, جنازہ پڑھاؤں گا. کہا مولا یہ کون تھا؟ کہا میرا یہ غلام مستجاب الدعوات تھا. شب جمعہ ہے نا. مستجاب الدعوات اسے کہتے ہیں جس کی ہر دعا قبول ہو. ارے جن کے غلام ایسے ہو ہر دعا قبول ہو. تو یہ ہر دعا قبول اطاعت سے ہوتی ہے, فرما برداری سے امام کی. بس بھائی تب یہ مولا سجاد نے کثرت سے غلام خریدے. 35 برس بنا بر روایت 40 برس مولا نے. میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ اور پڑھیں. چلو میں پڑھتا ہوں. اصل میں اور جگہ پہنچنا ہوتا. خریدتے جاتے. تین طریقوں سے لوگ اہل بیت کے ماننے والے بنے. جب دیکھتے تھے نا جاسوس آتے جاسوسی کرنے تو وہ پوچھتا بھائی جاسوسی کے لیے گئے تھے کیا دیکھ کے آئے؟ کہا لگتا ہے نماز بنی ہی ان کے لیے, ایسے نمازیں پڑھتے ہیں. کہ اور کا قرآن ایسے پڑھتے لگتا قرآن آیا ہی ان کے لیے ہے. جو دیکھتا تھا متاثر ہوتا تھا. دوسرا گروہ امام علی نقی علیہ السلام کا زمانہ, متوکل کا دور, 10ویں امام کا دور. متوکل بہت ظالم تھا. واقعہ جلیلی پیش کر رہا ہوں, تھوڑا تفصیل میں جانا چاہتا تھا اب نہیں جا رہا تفصیل.
اور آ کے آقا حکیم سے سوال کیا, کہا آقا یہ ہمارے ممبروں سے پڑھا جاتا ہے کہ مولا سرجان خون کے آنسو رو رہے ہیں. کہا کیسے ممکن ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مرحوم مولانا صادق علی شاہ صاحب نے خود, میں نے ان سے ڈائریکٹ سنا کہ آقا حکیم نے کہ گہری سوچ میں چلے گئے, سر جھکا دیا, خاموشی میں بیٹھے, بہت گہری سوچ میں بہت دیر تک بیٹھے رہے. پھر ایک مرتبہ اپنی جیب سے ایک سفید رومال نکالا اور پھر اپنی آنکھوں پہ رومال رکھا اور اونچی اونچی رونے لگے, اور رونے کے بعد ایک مرتبہ آنسو صاف کیے اور ہٹایا رومال تو وہ بالکل سرخ ہو چکا. تو مرحوم آقا محسن الحکیم نے کہا مولا سجاد ایسے خون روتے, خود خون کے آنسو بہائے رومال پہ محسن الحکیم. تو کہا کہ آقا یہ کیسے آپ کی آنکھوں سے خون آنے لگا؟ کہا یہ جو میں اتنے دیر خاموش بیٹھا تھا نا, میں سوچ رہا تھا مولا پہ کیا گزری ہو. شام کے بازار میں شرابی کے دربار میں, کہا میں سوچتا رہا تو آنکھوں میں خون آ گیا. اب وہ غیرت کا پیکر امام, وہ مولا سجاد آج شب جمعہ ہے, شب جمعہ میں مجلس پورے سال مستحب ہے کہ مولا حسین کے چند جملے مصائب کے پڑھے جائیں. شب جمعہ میں سنت ہے, مستحب ہے کہ امام حسین کی زیارت پڑھی جائے. کوئی زیارت, زیارت وارث سے مختصر پڑھ لو, نہیں پڑھ سکتے تو مستحب میں کربلا کا رخ کر کے صرف اتنا کہہ دو السلام علیکم یا ابا عبد اللہ حسین, مولا حسین کو سلام کر دیں مصحب شرف امام. اور ہو سکے تو ماتم کر لو, گریا کر لو, رونے کا ثواب ہے شب جمعہ پورے سال. اس شب جمعہ میں روئیں ضرور, مرحومین کو بھی اپنے فاتحہ دیں. لیکن اہل جانتے ہیں کیوں؟ میں نے روایت دیکھی ہے کہ معصوم فرماتے ہیں شب جمعہ میں جناب سیدہ مدینے سے کربلا جاتی ہے اپنے بیٹے کی زیارت کے لیے. ارے ماں کا احترام سب پہ واجب ہے, نبی اور امام پہ بھی ماں باپ کا احترام واجب ہے, اور اگر ماں فاطمہ تو زہرا ہو تو کیسی ماں ہے. لیکن میرا دل کہتا کیوں جناب سیدہ آتی ہوں گی کربلا, میرا دل کہتا جناب سیدہ کہتی ہوں گی میرے لال آپ اتنے زخموں سے چور چور ہیں, آپ زحمت نہ کریں مدینے آنے کی, میں خود کربلا آ جاؤں گی. اجرکم اللہ. تو جناب سیدہ ہر شب جمعہ کربلا جاتی ہیں. سنیں گے بس ایک روایت, مقتل شیخ الرئیس سے پیش کر رہا ہوں کہ فارسی کا مقتل ہے شیخ عباس کرمانی کا, مقتل شیخ الرئیس کے نام سے مشہور ہے. فرماتے ہیں کہ ایک دیہات سے, ایک گاؤں سے ایک قافلہ زائرین کا, شیعہ زائرین کا کربلا گیا. غریب زائرین تھے, جب جا رہے تھے پورے سال پیسے جوڑتے رہے تھے, تو چاوش اس کا نام عباس تھا آیا, کہا آپ لوگ کربلا جا رہے ہیں, میرے پاس کچھ پیسے ہیں مجھے بھی لے چلیے. انہوں نے پوچھا کتنے پیسے ہیں؟ کہا میرے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں. کہا یہ پیسے کافی نہیں ہیں. ان میں سے ایک نے کہا تم مصائب پڑھتے ہو, جیسے کھڑے ہو کے لوگ سر میں پڑھتے ہیں ایرانی یا پنجاب سندھ میں کرائکی میں سندھی میں آپ نے دیکھا لوگ دوگا پڑھتے ہیں مرثیہ پڑھتے ہیں جیسے, تو کہا تم سر میں مصائب پڑھ لیتے ہو, ہم جب مجلسوں کریں گے نا تو ہمارے پاس کوئی عالم نہیں ہے, تم ہمیں مصائب سنا دیا کرو, کبھی کبھی مرثیہ پڑھ دیا کرنا. کہا ٹھیک ہے, کہ پیسے ہم سب دے دیں گے تم صرف مصائب سنا لینا. کہا چلا گیا. جب وہ لوگ کربلا پہنچے تو شب جمعہ تھی, اب پہلی مرتبہ مولا کا حرم دیکھا تھا, مصائب کی ضرورت ہی نہیں تھی, تھاڑے مار مار کے سب رونے لگے, چیخنے مارنے لگے. ارے مولا ساری زندگی مجلس سنی پہلی مرتبہ حرم دیکھا ہے. جیسے سب زری پہ گئے کوئی مصائب نہیں کوئی مرثیہ نہیں, بلند آواز سے سب گریا کریں واہ حسین ہائے حسین ہائے حسین, سب لوگ رو رہے ہیں زری پہ. وہ چاوش خود ہی روتے روتے کہنے لگا کس کے مصائب پڑھو, تو ان میں سے ایک نے کہا جس کے جی چاہے بس آئے پڑھ دے. تو ایک مرتبہ اس چاوش نے کہا ٹھیک ہے پھر میں مولا علی اکبر کے مسائل پڑھ دوں. کشب جمعہ تھی مولا کا حرم, تو اس نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے مسائل پڑھے. تو جیسے ہی وہ مسائل پڑھنے لگا شیخ عباس کرمانی کہتے کہتے کہ ایک مرتبہ وہ سارے قافلے کے لوگ زائرین کہتے ہیں محسوس ہونے لگا جیسے مولا حسین کی ذریعہ مقدس سے رونے کی آواز آ رہا ہے, جیسے حرم کی دیواروں سے رونے کی آواز آ رہی ہے, جیسے حرم کے فرش سے رونے کی آواز آ رہی ہے, عجیب و غریب گریا جیسے گنبد سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. ہم بھی بہت روئے, مصائب ختم ہو گئے کا سب رو کے گھر چلے گئے. مسافر خانہ تھا, ہوٹل تو تھے نہیں اس زمانے میں, کا مسافر خانے میں محمد نے بستر سب نے بچھائے سو گئے. سارے زائرین نے ایک ہی خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی آیا کہتا اٹھو مولا حسین تمہارے ملنے کے لیے آئے. وہ سب زائرین خواب میں دیکھتے ہیں کہ ہم اٹھے اور دیکھتے ہیں مولا حسین تشریف لے آئے. کہا مولا آپ نے کیوں زحمت کی, مولا آپ نے کیوں زحمت کی؟ مولا نے فرمایا تین وجوہات سے میں ملنے آیا ہوں. کہا جو میرے زیارت کے لیے آتا ہے نا میں اس سے ملنے ضرور جاتا ہوں, میں اس سے ملنے ضرور جاتا ہوں. دوسرے, تم لوگ جس بستی سے آئے ہو نا اس بستی میں ایک امام بارگاہ ہے, اس امام بارگاہ میں ایک خادم ہے امام بارگاہ کا, وہ میرے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا ہے. اب جب واپس جانا میرے اس خادم کو میرا سلام کہنا, کہنا کہ مولا حسین تجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں, تیرے مولا نے تیرے سیدھے سلام بھیجا تو مولا کے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا, اسے میرا سلام کہنا جو اس سے بڑی محبت ہے میرے عزاداروں کی خدمت کرتا ہے. کہ مولا تیسری وجہ کیا ہے؟ مولا حسین صابر امام رونے لگے, گریہ کرنے لگے, بہت روئے. ان سب نے پوچھا مولا کیا بات ہے؟ پھر مولا حسین نے کہا کہ تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر شب جمعہ ہو اور میرا حرم ہو تو کبھی علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا, کبھی علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا. کہا مولا لیکن ہمیں بڑے بڑے علماء نے بتایا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت حضرت علی اکبر علیہ السلام سے تھی, تو مولا ہم جناب علی اکبر کے مصائب کیوں نہ پڑھیں؟ تو مولا نے رو کے کہا کہ کیونکہ شب جمعہ میں میری ماں فاطمہ میری زیارت کے لیے آتی, سب میرے بیٹے علی اکبر کے مسائل برداشت کر لیتے ہیں لیکن میری ماں سے میرے علی اکبر کے مسائل برداشت نہیں ہوتے. میری ماں مسلسل رو رہی ہے اور ایک ہی سوال کرتی ہے, آخری جو میں بس میں نے تمام کر دیا, اگر دیکھ سکے تو میں دیکھیے گا. کب میری ماں بار بار ایک ہی سوال کرتی ہے, حسین کیسے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا تھا؟ اے حسین جوان بیٹے کا لاشا کیسے اٹھایا تھا؟ کیسے سینے سے پرچی نکالی تھی؟ آج رکھو میں لگنا بس میں یہیں پہ تمام کر دیتا ہوں. ایک آخری جملہ سن لیجیے گا, آخری دوار میرے بھائی نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ ایک جملہ اور پڑھ لیجیے, اسی لیے پیش کر رہا ہوں. میں نے تمام کر دیا, دو آخری جملہ مولا علی اکبر کا سن لیجیے. سننا چاہیں گے؟ میں سب سے درخواست کروں گا ذرا کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ شام چلائیے. شام میں حلب شہر ہے, عیسائیوں کا شہر تھا, سارے عیسائی جمع ہونے لگے. کون لوگ آئے ہیں؟ نیزوں پہ سر بلند تھے. ایک مرتبہ ایک بوڑھی عیسائی خاتون آئی, آ کے جناب علی اکبر کے سر کو دیکھنے لگی. جب دیکھنے لگی تو دیکھتی چلی جا رہی ہے, دیکھتی چلی جا رہی ہے. اتنے میں جناب لیلہ نے کہا کیا بات ہے, کیوں اس سر کو اتنا دیکھ رہی ہو؟ کون سمجھائے جناب لیلہ کو بی بی اب بیٹے کو نظر نہیں لگے گی؟ ایک مرتبہ جناب لیلہ نے پوچھا کیا بات ہے, کیوں دیکھ رہی ہو سر کو اتنا زیادہ؟ تو اس عیسائی بوڑھی خاتون نے کہا بی بی کوئی بات نہیں, میں تو اپنے خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو, اس کی ماں نے اس کا سر نہ دیکھا ہو, کوئی ماں اس جیسا بیٹا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين كلموا من ينقلب ينقلبون. ہاتھوں کو بلند کیجیے. میں مجھ سے بہت سے لوگوں نے تباصل ہوا. ایام عزا کی آخری شب جمعہ ہے نا. پروردگارا یہ ہماری آخری شب جمعہ نہ ہو, ہمیں دوبارہ اگلا محرم دیکھنا نصیب فرمائے. پروردگارا وباؤں کا خاتمہ فرمائے. دشمنان اہل بیت کو ہدایت عنایت فرمائے. جو قابل ہدایت نے انہیں غارت فرمائے. پروردگارا تمام مؤمنین کی, بانیان مجلس کی, شرکت کنندگان, سامعین, ذاکرین سب کی حفاظت فرمائے. بس میں ایک اور واسطہ دوں گا, ایک واسطہ دینا چاہتا ہوں. بہت سے لوگوں نے بیماروں کے لیے تمام سے دعا کی. پروردگارا واسطہ شام غریبا کے, اس بیمار کا واسطہ جن سے بستر لوٹ لیا گیا تھا. پروردگار بیماروں سے بستر نہیں لوٹے جاتے, بیماروں کو بستر سے نہیں گرایا جاتا. پروردگار شام میں غریبا کے اس بیمار کا واسطہ ہمارے تمام مریضوں کو شفا کاملہ عطا فرما. پروردگار ہمارے تمام مرحومین کی, خصوصاً بانیان مجلس کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما, ان کے درجات بلند فرما, قبروں کو منور فرما, بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما, اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح فرما. پروردگارا پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما. شب جمعہ ہے, اپنی اپنی دعا مانگ لیجیے. پروردگارا شب جمعہ میں دعا رد نہیں ہوتی. اور اگر کوئی ایک واسطہ دوں, ایک ایسا واسطہ ہے جس پہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی, امام زمانہ سے بڑے بڑے علماء نے نقل کیا ہے. مولا امام زمانہ کہتے ہیں, اگر زیادہ پریشان ہونا تو میری بھٹی زینب کا واسطہ دے. پروردگارا چادر جناب زینب کا واسطہ, کسی کی دعا کو رد نہ فرمانا. پروردگارا ان مجالس کی, عزاداروں کی, ماتمیوں کی, زائرین کی حفاظت فرما. پروردگارا جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرمانا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين
کرتے ہیں.